بسم اللہ شارع الاحکام ما حمده عبدو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد کان بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم وعن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور ناقابل شمار احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور سنت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری جذبات جو ایک انسان کے اندر رکھے ہیں اس کی تسکین کا ذریعہ عبادت، اس کی تشفی کا ذریعہ تعلق مع اللہ، اس کی فکر کرنے اور اس کی تشفی کا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فراہم کرنے کی طرف متوجہ کیا. یہ اسی کے انعامات و احسانات ہیں. انعام صرف وہ نہیں ہوتا جو حصی ہو، بلکہ انعام حقیقی وہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہو، اس کی روح کو پروان چڑھانے، اس کی روح کو سرشار رکھنے کا ذریعہ ہو. حقیقتاً انسان نام اس روحانی وجود کا ہے. اس عبادت کے اہتمام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ذوق تھا، اس قدر شوق تھا، اور وہی ذوق و شوق ہم صحابہ اکرام میں دیکھتے ہیں. اور ان عبادات کا مجموعہ سب سے جامع عبادت نماز، اس سے جو آپ کا تعلق تھا وہ بارہا ان نشستوں میں بیان ہوتا رہا، یہاں سے آپ سنتے رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ نماز باجماعت کی فضیلت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات آثار اس کا مشاہدہ کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تاکہ ہمارے لیے ترغیب کا وہ سامان فراہم ہو جو مسلمانوں کی بستی کے لیے ضروری ہے. مسلمانوں کی بستی کا جو نمونہ ہمارے اچھے زمانوں میں اغیار بیان کرتے تھے، یعنی دشمنوں کے ہاتھ بھی جو گواہی ملتی تھی وہ یہ تھی کہ موقع فجر پر کوئی ایسا شخص جو بالغ ہو اور مسلمان ہو، مرد ہو، وہ گھر میں نہیں ہوتا تھا، مسجد میں ہوتا تھا. یہ گواہی باقاعدہ دشمن چونکہ اس طرح کے احوال کی خبر رکھتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کی بستی پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ مسلمان مرد سارے کے سارے نماز سے وابستہ ہوں. تو جب یہ ایران کے کمانڈر کے دربار میں گفتگو ہونے لگی اور اس کے جاسوس نے خبر دی کہ مسلمان تو باجماعت نماز کے اتنا اہتمام کرنے والے ہیں کہ کوئی گھر نہیں رہتا، سارے مسجد میں ہوتے ہیں جماعت کے موقع پر، تو یہ موقع اچھا ہے کہ ہم چڑھ دوڑیں اور مسلمانوں کی عورتیں صرف گھروں میں ہوں گی اور ہم اس بستی کو فتح کر سکتے ہیں. تو دوسرے جاسوس نے خبر دی اور خبر لانے والے نے خبر دی، کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، مسلمانوں کا دین تو وہ ہے کہ انہیں حالت جنگ میں، میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز کا طریقہ سکھاتا ہے، تو اسے غفلت کی علامت نہ سمجھو، یہ قوت کی علامت ہے. یعنی مسلمانوں کی نماز باجماعت ان کی دفاع کی ضرورتوں سے غفلت کی علامت نہیں ہے کہ تم اسے موقع اپنے لیے سمجھو، بلکہ یہ تو ان کی قوت کی علامت ہے، اس لیے کہ عین میدان جنگ اور جہاد میں بھی مسلمان نماز باجماعت سے غافل نہیں ہوتے. آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں با اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل فرمایا اور بتایا کہ حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز کیسے ادا کی جائے. تو جو دین حالت جنگ میں بھی جماعت سے نماز چھوڑنے، یعنی جماعت کو چھوڑ دے، نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات، بہت دور کی بات، با جماعت چھوڑ دینا یا جماعت سے نہ پڑھنا یا جماعت کو فوت کر دینا، اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو اور اجازت نہ دیتا ہو، تو صرف اس وجہ سے کہ بستر بہت نرم ہے، نیند بہت گہری ہے، اور طرح طرح کے نفس کے وسوسے ہیں اور اپنی آسائش کا خیال ہے, جسم کے آرام کا خیال ہے, راحت کا خیال ہے, جماعت چھوڑ دینا یا نماز چھوڑ دینا کتنی سنگین بات ہوگی, اور اسی طرح سے مشاغل دنیاوی اس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا, اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. آج معاشرے میں جن گناہوں کے بارے میں یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے, ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام ہے, اس کو اگر چھوڑ دیا تو سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہوا, کوئی غلطی نہیں ہوئی. ہاں نماز چھوڑنے کو بھی آج گناہ نہیں جانا جاتا ہے تو بات اور آگے چلے گئی, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جہاں سے بات کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ جماعت کا اہتمام ہے. اچھا اب اس میں اگر آج کے دستیاب پیرایوں کو آپ دیکھیے تو زیادہ سے زیادہ جو بات لوگوں کو اپیل کرتی ہے نماز با جماعت کے بارے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ نماز با جماعت مسلمانوں کی کمیونٹی, مسلمانوں کی سوسائٹی, اس کو منظم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیات و روایات میں, قرآن حکیم کے بیان میں, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ ترغیب ہمیں نہیں ملتی, بلکہ اس فائدے کا ذکر نہیں ہے. ہاں فائدہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہاں مسلمان جڑتے ہیں, ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات, ایک دوسرے کی خبر گیری, مسلمانوں کا ایک دوسرے سے باخبر رہنا, یہ بھی اپنی جگہ نیک بات ہے, اچھی بات ہے. مگر جو فضائل حقیقت تھے وہ چونکہ اکثر بیان نہیں ہو پاتے, رہ جاتے ہیں, اس سے غفلت ہو جاتی ہے, اس لیے پھر رغبت اور ترغیب بھی نہیں ہو پاتی. تو جو کچھ اس کے لیے ہدیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس حوالے سے جو ہدایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس حوالے سے جو سامان رغبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ گاہے بگاہے اسے دیکھتے رہیں, بارہا دیکھتے رہیں. انسان بھول جاتا ہے, جب بھول جاتا ہے تو پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے. رغبت کا سامان اگر دستیاب نہ ہو تو غفلت لازماً طاری ہو کر رہتی ہے, اور اگر رغبت ہو تو پھر غفلت نہیں آتی کسی کو. اگر انسان کو کوئی مرغوب کام درپیش ہو تو نیند بھی نہیں آتی, مرغوب کام درپیش ہو تو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے نا کہ دین کو ہم اپنی رغبت کا موضوع بنا لیں, دین ہمارے لیے مرغوب ہو جائے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جو ترغیب کا سامان اللہ اور اس کے رسول سے فراہم ہوا ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا, بار بار اس سے نصیحت کا سامان کرنا, اس سے نصیحت حاصل کرتے رہنا. اسی غرض سے بعض ایک آیت اور بعض روایات حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا, اور بھی بہت سے ذیلی فوائد اس کے اندر آتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوں گا. قرآن حکیم اہتمام سے کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین, صرف رکوع کرنے کا حکم یا نماز پڑھنے ہی کا حکم نہیں دیا, اقیم الصلاۃ کہا ہر جگہ. اور اقامت صلاۃ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف نماز کا پڑھ لینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے آداب و شرائط کے ساتھ, اس کے تمام لوازم کے ساتھ پورا کرنا ہے, اور اس میں جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ داخل ہے. اور نماز با جماعت بعض فقہا کے نزدیک تو اتنا سخت ہے معاملہ, مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے نماز فرض عین ہے ایسے ہی جماعت بھی فرض عین ہے. تو اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی تو پھر اس کی وہ فرض عین چھوٹ گیا. ہاں اب نماز ایک علیحدہ فرض عین تھا وہ پڑھے گا, اور اپنی جگہ ایک فرض فوت ہو گیا اس کا. اسی لیے وہ اہتمام یہ کرتے ہیں کہ بس کسی طرح سے بھی جماعت پوری ہو جائے, ایک جماعت اگر ہو گئی ہے تو پھر بارہا جماعتیں ہو جائیں. بہرحال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو اقوال منقول ہیں, ایک یہ کہ جماعت واجب ہے نماز فرض ہے, دوسرا قول یہ ہے کہ جماعت سنت موقعہ ہے اور نماز فرض ہے. اور جو ترجیح دی ہے فقہائے احناف نے وہ یہ کہ جماعت واجب کے درجے میں ہے, اس لیے کہ کوئی ایسی شے جس کے چھوڑ دینے پر وعید آئی ہو وہ واجب ہوا کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری خواہش ہے, مجھے بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ بغیر عذر آتے نہیں ہیں مسجد کو, گھر میں رہتے ہیں. نماز چھوڑنا تو دور کی بات, جماعت چھوڑنے والوں پر اتنی سخت وعید. اور بعض اصحاب رسول کا یہ معمول تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعض لوگوں کو متعین کیا تھا کہ جا کر لوگوں کو اٹھایا کریں, بلایا کریں مسجد کو, اہتمام کیا کرتے تھے. پہلی روایت حدیث بخاری شریف کی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سبعۃن, سات قسم کے لوگ ایسے ہیں, یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت اپنے سائے میں انہیں جگہ دے گا, اس روز کے جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے عرش کے سائے کے. سب سے پہلا فرد ہے الامام العادل, عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا, تو اس کی حکمرانی بھی کار عبادت ہے, اس کی حکمرانی بھی کار ثواب ہے. وشاب النشا فی عبادت ربہ, اور ایک ایسا نوجوان جو کہ اپنے رب کی بندگی میں پروان چڑھا ہو, اس کی جوانی پاکیزہ ہو, اس کی جوانی
زبانی وہ بندگی رب کا تقاضا پورا کرتی ہو، اس کی زبانی اللہ کے دین میں لگی ہو. وہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہو. اس کی انشاءاللہ مزید شرح آگے دیکھیں گے. اسی طرح فرمایا وہ رجلان، دو ایسے افراد ہیں، تحابا فی اللہ، اللہ سے محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کی بنیاد یعنی دینداری کی وجہ سے، دین کے اہتمام کی وجہ سے اللہ سے یہ محبوب محبت رکھتا ہے، اس لیے یہ اس سے محبت رکھتا ہے. اللہ سے محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اجتماع علیہ و تفرقہ علیہ، اللہ ہی کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یعنی پھر اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. محبت کے ساتھ ملتے ہیں، محبت ہی کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. وہ رجل، اور ایک ایسا آدمی، طلبت ہو امراۃ ذات منصب و جمال، ایسا آدمی جس کو ایک عورت جو کہ بڑی منصب والی، یعنی نسب بھی اس کا اچھا ہے، بڑے نسب والی ہے اور بہت خوبصورت ہے، وہ دعوت دے گناہ کی. فقال، اور یہ شخص کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مواقع گناہ کے موجود ہونے کے باوجود اور وہ باز آ جائے، صرف اللہ کا خوف اسے روکنے والا ہو، کوئی اور پریشر نہیں ہے، کوئی اور جبر نہیں ہے، بس اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے والا یہ شخص. اسی طرح سے رجل تصدق، ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے، اخفا، اور اسے چھپاتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ سے جو خرچ ہوتا ہے اس کا بائیں ہاتھ بھی نہیں جانتا. جو کچھ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کوئی معلوم نہیں ہوتا. اچھی طرح سے پوشیدگی کا اہتمام کرتا ہے، فرائض علی الاعلان ہے، نوافل پوشیدگی کے ساتھ ہیں دین میں. اور فرمایا آخری وہ شخص ہے، ساتواں شخص، کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی خوف کی وجہ سے، اس کی خشیت، اس کی محبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہے حقیقی محبت، اللہ سے وہ محبت، اللہ کا وہ خوف کہ جو انسان کو تنہائی میں، پوشیدگی میں، اللہ سے، اللہ کے خوف سے، یعنی اس کے جہنم کے ڈر سے، اپنے گناہوں کے بوجھ اور بار سے پریشان ہو کر رلا دے، اسے لگے کہ میری قبر، میرا حشر کیسا ہوگا، اسے یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. یہ ایک بڑی علامت اخلاص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. یہ جو فرمایا کہ وہ قلبہ معلق فی المساجد، ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا دنیا کا کام کاج نہ کرے، کیا مسجد ہی میں بیٹھے رہیں؟ نہیں، مراد یہ نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ اس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. اپنی کتاب جو مسلم شریف کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ معنی ہو، اس کے معنی یہ ہیں، شدید الحب لہا، جو مسجد سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ کا گھر ہے نا، اور اس کی عبادت کا مقام ہے، جہاں اسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، جہاں اسے دل کی راحت ملتی ہے، وہاں جہاں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف سے ملتا ہے، وہاں سے اسے محبت ہے. شدید الحب لہا، مسجد سے شدید محبت رکھتا ہے. بل ملازمت للجماعت فیہا، اور وہاں جماعت کا ہمیشہ اہتمام کرتا ہے، یعنی جا کر جماعت سے جڑتا ہے، جماعت سے نماز ادا کرتا ہے بارہا. یہ مراد ہے اس سے. وقلبہ معلق فی المساجد، اس کا دل مساجد سے جڑا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے. ولیس معناہ دوام القعود فی المساجد، اس کے لیے مراد نہیں ہے کہ ہمیشہ مسجد ہی میں بیٹھا رہے. یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ سمے ہمیشہ مسجد ہی میں بیٹھا رہے، باہر کچھ نہ کرے اور دنیا کا معاملہ اور اسی طرح دین کی بقیہ ذمہ داریاں ادا نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مسجد سے معلق رہتا ہے، اسے یہ خیال رہتا ہے، ہاتھ اس کا کام پر ہوتا ہے، مگر دل یہ ہوتا ہے کہ پھر کب نماز کا وقت آئے گا، واپس مسجد جاؤں اور مجھے اللہ سے، اللہ کے حضور جھکنے اور اللہ سے راز و نیاز کرنے کا پھر موقع مل جائے. معتا مالک میں یہی روایت دوسری طرح سے نقل ہوئی، فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکل جاتا ہے تب بھی دل مسجد میں رہتا ہے اور یہاں تک کہ واپس وہ لوٹا ہے، یعنی کام میں لگا رہتا ہے. اس سے اور وضاحت ہو گئی کہ مسجد میں بیٹھنا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ کام کاج میں لگتا ہے، مگر دل اس کا صرف مسجد میں لگتا ہے. دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یہ کام میں بھی ہوتا ہے، اپنی مشغولیات میں بھی ہوتا ہے. یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ اللہ کے گھر سے محبت ہو، اس کی مسجد سے محبت ہو، اور نماز سے محبت ہو، اور ایسا تعلق ہو کہ یہ جو بشارت آ رہی ہے، جو رغبت کا سامان ہے، یہ ہمارے لیے بھی صادق ہو جائے، سچا ہو جائے، اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں محفوظ فرما لے، عرش کا سایہ عطا فرما دے. ایک اور روایت حدیث قرآن حکیم کی ایک آیت پر مبنی، آیت کی تفسیر پر مبنی ہے، ترمذی شریف میں نقل ہوئی ہے. کانت بنو سلمہ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا انصار کا، مشہور قبائل میں سے تھا. فی ناحیت المدینہ، وہ مدینے کی ایک دوسری جانب پرلی جانب رہتے تھے، ذرا دور تھے مسجد نبوی سے، دور کی طرف واقع تھا وہ قبیلہ. فاراد النقلۃ الی قرب المسجد، تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم منتقل ہو جائیں مسجد کے قریب، جگہ خالی تھی، تو کہا کہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ نقل مکانی کریں اور آ کر مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ نماز باجماعت میں حاضری میں سہولت رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے بات ممکن ہو سکے. مسجد سے قریب آنا اس کو بھی پسند کیا گیا. بہرحال اس موقع پر پورے قبیلے کے لیے منتقل ہو جانا ایک بڑا معاملہ تھا، مشکل معاملہ تھا. آیات نازل ہو گئی، فنزلت ھذہ الآیۃ، یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارہم، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے نیک اعمال آگے بھیجے، لکھ رکھا ہے اللہ نے جو کچھ نیک اعمال انہوں نے آگے بھیجے. وآثارہم، اور ان کے آثار کو، آثار سے مطلب کیا ہے؟ حدیث کی شرح کرنے والے محدثین نے بھی واضح کیا اور اس واقعے سے بھی واضح ہو رہی ہے بات، اس شان نزول کے واقعے سے بھی بات واضح ہو رہی ہے. آثارہم سے مراد ہے خطایاہم، ان کے قدم جو مسجد کی طرف چل کر جانے میں اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف چل کے جانے میں جو قدم اٹھتے ہیں اس سے ایک مراد ہے یہاں پر. وآثارہم، اللہ فرما رہا ہے کہ تم دور سے آتے ہو، تمہارے دور سے آنے میں جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں ان سب پر ہم تمہارے لیے اجر لکھتے ہیں اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آثارکم تکتبو، تمہارے نقش، تمہارے قدم، کتنے قدم چل کر آتے ہو یہ لکھے جا رہے ہیں، یعنی اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے. فلا تنقلو، تو پھر ایسا نہ کرو کہ تم مسجد کے قریب آ جاؤ، بلکہ جہاں رہتے ہو وہیں رہو اور وہاں سے اہتمام کیا کرو مسجد میں بر وقت آنے کا اور با اہتمام آنے کا. قرآن حکیم میں باقاعدہ ایک آیت نازل کر کر اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیمت کو، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ اگر کوئی شخص دور بھی رہتا ہے بمشقت آنا پڑے تو آ جایا کرے. ایک ایسے ہی واقعہ اور بھی نقل ہوا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا قبیلہ دور ہے، آنے میں مشقت ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو مجھے اگر میں مسجد نہ آیا کروں جماعت میں تو کیا حرج ہے اگر ایسا کر لوں، اگر آپ اجازت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ معلوم کیا، پھر کچھ معلوم کیا جتنے ان کے آزار تھے، جتنا عذر تھا، اس کے بعد کہا کہ نہیں نہیں آیا کروں. یعنی اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و شفیق ہیں، بہت زیادہ رخصتیں دینے والے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والے تھے، مگر جماعت با جماعت نماز کے حوالے سے آپ نے سختی برتی. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جو شخص مسجد میں آنے سے غائب ہوتا تھا اس کے نفاق کے لیے کوئی اور علامت درکار نہیں ہوتی تھی. یعنی مسجد میں آنے سے جو شخص غائب ہوتا تھا، آتا نہیں، مسجد نہیں آتا تھا، تو جان جاتے تھے کہ تم منافقین ہیں جن کے لیے سخت ہے جماعت کی حاضری. اور قرآن حکیم بھی بتاتا ہے کہ یہ آتے ہیں نماز کی جانب مگر کس طرح سے، قسم بندی کے ساتھ. تو منافق بھی آیا کرتا تھا تاکہ اپنے دھوکہ دہی کا بھرم قائم رکھ سکے کہ میں مومن ہوں، اور صاحب ایمان وہ تو آیا ہی کرتے تھے اور ان کا تو بڑا اہتمام تھا اس حوالے سے. اللہ اکبر. ایک اور روایت، بہت خوبصورت روایت ہے، سنن ترمذی میں نقل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور غیر معمولی روایت ہے، اسلوب بیان بھی اور جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بھی بڑی عظمت، بڑی عظمت والی ہے. فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی، رات اللہ سبحانہ و تعالی تشریف لائے تھے. عام طور پر روایات حدیث میں یہ بات تو ہوتی ہے کہ رات جبرائیل آئے تھے میرے پاس، فلاں فرشتے آئے تھے فلاں. اس روایت حدیث میں جو سند صحیح ہے، اور اس زمانے کے محدثین میں سے ایک اہم محدث حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ وہ بھی اسے صحیح قرار دیتے ہیں، یعنی متشدد ہے حکم لگانے میں حدیث پر، اگر کہیں تھوڑا بھی ضعف پایا جائے تو کہتے ہیں نہیں روایت ضعیف ہے، مگر اس روایت حدیث کو وہ بھی صحیح کہتے ہیں. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے لے کر آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائے تھے، یعنی جلال اپنا نزول اجلال فرمایا تھا. جو شان تھی اللہ کی وہ شان ہے اللہ کی، یعنی اللہ کا نزول بھی اجلال والا ہے، اس کے جلال کے موافق ہے، اس کے شان کے موافق ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ روز رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں نزول اجلال ہے، اپنی شان کے موافق ہے، ایسا نہیں ہے انسان کا آنا جانا، بلکہ ویسا ہے جیسے اس کے شان کے موافق. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، کیا کیفیت تھی اس کی، کیا حالت تھی، وہ اللہ جانتا ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے ملاقات ہوئی، فی احسن صورت، بہت ہی اعلیٰ صورت میں ملاقات ہوئی. قال، اب راوی فرماتے ہیں، احسبہ، میرا خیال ہے، قال فی المنام، کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیند میں ملاقات ہوئی یعنی خواب میں ملاقات ہوئی. تو دونوں طرح سے علماء نے اس روایت حدیث کی تعبیر کی کہ یہ ایک سچا خواب ہے اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اور دوسری طرح بھی تعبیر کی کہ یہ کوئی خاص ملاقات تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین تھی, کیفیت ہم نہیں بتا سکتے, ہم نہیں جانتے. فقال یا محمد, اللہ نے فرمایا اے محمد, هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی, کیا تمہیں معلوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس بارے میں آسمان کے فرشتے ملأ اعلی کے فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, یعنی آپس میں کوئی بحث و تکرار میں مشغول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال قلت لا, اے اللہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کس بارے میں وہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں. قال, پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کتفیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی شان کے موافق, انسان جیسا ہاتھ نہیں اللہ کی شان کے موافق, اپنا ہاتھ میری دو کندھوں کے مابین رکھا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میری گردن پر, فی نہری, میری گردن پر جو نہر ہے اس مقام پر رکھا. وجدت بردہ بین صدیا, میں نے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اور اس کی تاثیر کو اپنے چھاتیوں میں محسوس کیا, اپنے سینے پر محسوس کیا. اور فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض, اور پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمین میں تھا. ایک خاص نظر کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آن آسمان و زمین کے جو راز تھے وہ کھول دیے گئے اور سب کچھ دکھا دیا گیا, سب کچھ سجلا دیا گیا, اور آپ کے لیے جان لینا اللہ کی توفیق سے کسی بات کا مشکل نہیں رہا. تو وہ جو سوال تھا کہ آسمان میں فرشتے کس بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے لیے آسمان و زمین کی ساری باتیں معلوم ہو گئیں اور کھل گئیں, تو میں نے کہا, پھر اللہ نے پھر سوال کیا قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی, کیا اب تمہیں معلوم ہوا کہ کس بارے میں فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. قلت نعم, پھر میں نے عرض کی کہ اللہ ہاں اب مجھے معلوم ہوا. قال فی الکفارات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفارات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں اور فرشتے آپس میں اس بارے میں متذبذب ہیں. جھگڑا کیا تھا کہ کتنا ثواب لکھا جائے, جھگڑا کیا تھا کہ ایک ایسا عمل ہے بندہ مومن کا, نیک لوگوں کا, نیک اعمال کرنے والوں کا ایک ایسا عمل ہے جس کو کس طرح لکھا جائے, اس کا کتنا اجر لکھا جائے, اس بارے میں فرشتے آپس میں متذبذب ہیں کہ کیا کریں, کس طرح لکھیں, بہت بڑا عمل ہے کیسے لکھا جائے. فی الکفارات, اور پھر وہ کفارات کیا ہیں اس کی خود وضاحت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے, کفارے کا معنی ہے کسی گناہ کی تلافی. بندہ مومن وہ جو ایمان والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مجھ سے صبح شام غلطیاں ہوتی ہیں, انتہائی نیک آدمی وہ بھی جانتا ہے کہ مجھ سے صبح شام غلطیاں ہوتی ہیں, ایک آن بھی اگر غفلت میں بسر ہو جائے تو وہ جناب باری تعالیٰ میں معصیت سے کم نہیں ہے. یہ خیال اس کو یہ پریشان رکھتا ہے کہ اتنے گناہ ہیں, ہر آن غفلت والی وہ گناہ ہے اپنی جگہ, کیا کیا جائے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے انتظام فرما دیے ہیں کہ اگر اس کا اہتمام کرے بندہ مومن تو اس کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے غفلتوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں. کفارات کیا ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکفارات المکس فی المساجد. کفارات کیا ہے جس کے لکھنے پر فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, وہ ہے المکس فی المساجد, مسجدوں میں جم کر بیٹھنا, مسجدوں میں ٹھہرنا. اب کب ٹھہرنا ہے, المکس فی المساجد بعد الصلوات, نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا. یہ جلدی نہ ہو کہ بس فرض پڑے اور چلے گئے, یہ جلدی نہ ہو کہ بس یہاں سلام پھرے اور اس کے بعد ہم فوراً بھاگ جائیں اپنے کام پر لگ جائیں. ہاں صحیح ہے کوئی عذر ہے, کوئی آزار ہے تو اپنی جگہ مجبوری ہے, جہاں شرعی مجبوری ہے وہاں ہے, اور اس کے بعد جا کر چاہیے کہ جو نمازیں رہتی ہیں, جو سنن راتبہ بات کی ہیں, ان کا اہتمام کیا جائے, گھر میں پڑھ لی جائیں. مگر یہ وسوسہ نہ ہو, آج یہ وسوسہ بھی ہوتا ہے انسان کو کہ گھر میں ثواب زیادہ ہے سنتوں کے پڑھنے کا, اور گھر جاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر توفیق نہیں ہوتی پڑھنے کی. اس لیے اگر ایسا خیال ہو تو چاہیے کہ مسجدوں میں سنتیں پڑھ کر پھر اس کے بعد ہی انسان باہر جائے. فرمایا کہ الکفارات کیا ہے, المکس فی المساجد بعد الصلوات, نمازوں کے بعد مسجدوں میں ٹھہرنا, والمشی علی الاقدام الی الجماعت, جماعت کی نماز حاضر میں حاضر ہونے کے لیے, جماعت کی نماز حاصل کرنے کے لیے, نماز با جماعت یہ حاصل کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد کو جانا, پیدل چل کر جانا. حدیث میں ذکر آیا پیدل چل کر جانا فضیلت زیادہ ہے. ہاں دور ہے کافی اور مشقت کا باعث ہے پیدل چلنا, تو صحیح ہے سواری استعمال کی جا سکتی ہے اور جماعت نہیں چھوڑی جائے گی یا کوئی اور نقصان نہیں اٹھایا جائے گا اس وجہ سے, اس فضیلت کے لیے. مگر بہرحال جہاں فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے وہاں اہتمام کر رہے ہیں. کفارات ہے نا, بڑی شے ہے اور ہم سب محتاج ہیں ان کفارات کے. تو فرمایا کہ المشی علی الاقدام الی الجماعت, جماعت کی طرف چل کر جانا, و اصباغ الوضو فی الوقار رہی, وضو کا پورا کرنا باوجود اس کے کہ وہ مشقت کا باعث ہو, وضو کا پورا کرنا. پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اہتمام سے وضو کرنا. اور یہ عبادت ہے اپنی جگہ. صرف یہ نہیں کہ کوئی گندگی صاف گندگی کہاں لگی ہوتی ہے. ہم وضو کرتے ہیں تو کوئی ظاہری نجاست تھوڑی ہے، مگر اس وضو کے عمل کو عبادت قرار دیا، اس کے ذریعے سے خود گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور حدیث میں آیا کہ ایک شخص، ذرا مثال اس بات کی بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتاؤ اس بات کو کہ ایک شخص اس کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو صاف پانی کی، اور دن رات صبح شام 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے اوپر کچھ گندگی کے آثار رہ جائیں گے؟ تو صحابہ نے اس کیا رسول اللہ، نہیں. فرمایا بالکل ایسی ہی مثال ہے اس شخص کی جو اہتمام سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، صبح شام اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اس طرح سے اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے. تو فرمایا اسی طرح سے اسباغ الوضوء فی المکاری، اس کو ناگواری کے باوجود، یعنی سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ناگواری ہے، مگر پھر بھی اہتمام سے 3-3 مرتبہ ہونا ہے تو 3 مرتبہ ہوئے گا، اہتمام کرے گا. یہ جو ناگواری کے باوجود اہتمام کرنا ہے، جلدی ہے مگر پھر بھی آرام سے پورے اطمینان کے ساتھ وضو کا اہتمام کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح سے گھر سے وضو کر آنا، ان ساری چیزوں کا اہتمام، یہ اس کے لیے کفارات بن جاتے ہیں. ومن فعل ذلک، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، شاید ہمارے سارے مسائل کا حل اس ایک بات میں آ گیا. اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں مگر کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا من فعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، عاش بخیر و مات بخیر، وہ زندگی بھی گزارے گا خیر کے ساتھ اور اس کی موت بھی خیر کے ساتھ واقع ہو جائے گی. کون سی خیر ہے جو رہ جاتی ہے بتائیے؟ عاش بخیر و مات بخیر. جو شخص یہ اہتمام کرے گا وہ زندگی گزارے گا خیر کے ساتھ اور موت بھی خیر کے ساتھ واقع ہو جائے گی. اتنی بڑی فضیلت ہے. سب سے بڑی شے عافیت ہے ایمان کے بعد. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو جو نعمت ایمان کے بعد سب سے بڑی دی گئی ہے وہ عافیت ہے، خیر ہے. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی ان چیزوں کا اہتمام کر لے گا، من فعل ذلک، جو کوئی ان چیزوں کا اہتمام کر لے گا. کیا چیزیں ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر بہت بڑا اجر ہے. نماز کے لیے آئے تو مسجد میں اس کے بعد ٹھہر جائے، سنن نوافل ادا کرے، سنتیں جیسی فرض نماز مکمل ہو جائے پھر نوافل سنتیں ادا کرے، پھر نوافل ادا کرے، پھر تسبیحات ذکر و اذکار کرے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے، اچھی طرح سے اللہ سے مانگے، دعا کرے، اور اس کے بعد ساری سنتوں کا اہتمام کر لے. وضو کر کر آئے گھر سے، پہلے سے چل کر پیدل آئے مسجد میں. فرما رہے ہیں جو کوئی اہتمام کرے گا عاش بخیر، تو اس نے زندگی گزاری خیر کے ساتھ، وہ مات بخیر، اور وہ خیر کے ساتھ ہی موت سے دوچار ہوگا، یعنی اس کی موت بھی خیر والی ہو جائے گی. وکان من خطیئتہ، اور اپنے گناہوں کے معاملے میں ایسا ہو جائے گا کہ یوم ولدت ہو مو، جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. باقی جو گناہ ایسے ہیں جس کی تلافی شریعت میں متعین کر دی گئی ہے، ان کا تذکرہ ایسے نہیں. جو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی تلافی کے لیے کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معاف کروانا ہوگا، اس کی تلافی کرنی ہوگی. جو نمازیں رہتی ہیں اس کو قضا کرنا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دی ہے حساب سے دینا ہوگا. اسی طرح سے حقوق العباد میں جو کوتاہی کی ہے اس کی تلافی بہرحال اپنی صورت پر کرنی ہوگی. ہاں اس کا گناہ ہے جس کی معافی کی یہاں پر خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ معاف کرواتا رہے اور گناہ کرتا رہے، نہیں. یہ فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی زندگی کا رخ تو نیکی والا ہے، خدا پرستی والا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں اور خدا خوفی والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ان کے لیے فضائل مزید سے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر عطا فرماتے ہیں. فرمایا آج ایسا ہو جائے گا، باقی اللہ جس کو چاہے بخش دے، اس کی بخشش جو ہے وہ بے پایا ہے، وہ کسی بات کا محتاج، کسی سبب کا محتاج نہیں. فرمایا قیوم ولدت ہو مو، جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہو. قال، اللہ نے اور یہ فرمایا، محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیت فقل، جب آپ نماز پڑھ لیا کریں تو یوں کہا کیا کریں، یعنی نماز کے بعد کی ایک دعا ہے جو اس روایت میں تلقین کی گئی اور بہت عالی شان دعا ہے. فرمایا فیضا صلیت فقل، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو یوں دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیک کاموں کا، فعل الخیرات، ترک المنکرات، اور برے کاموں کے چھوڑ دینے کی توفیق کا. اے اللہ آپ ہی کی طرف سے توفیق ہے، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں اچھے کام کیا کروں اور برے کام چھوڑ دوں. وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس بات کی کہ مجھے مسکینوں سے محبت عطا فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں میں، مجھے موت دے مسکینوں میں، اور مجھے مساکین کے زمرے میں، انہی کے دائرے میں، انہی کے گروہ میں اٹھا. اور یہ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو، مسکین وہ ہے یعنی وہ شخص جو کہ تکبر سے پاک ہے، وہ شخص جو حب دنیا سے پاک ہے، وہ شخص جو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے فقیر بنا رہتا ہے، جس کی مزاج میں عاجزی ہے، جس کی مزاج میں انکساری ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنا جانتا ہے. اور عام طور پر دنیا سے بے رغبت ہونے کے نتیجے میں توفیق ملا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر کو بھی اختیار فرمایا تھا. فرمایا کہ اس طرح دعا کیجئے, اور ساتھ ساتھ اللہ سے یوں بھی کہیے, اذا اردت بعبادک فتنتن, اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا فرمائے, فاقبضنی الیک غیر مفتونین, تو اے اللہ مجھے بغیر فتنے کی دنیا سے اٹھا لے, اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے کہ جب لوگوں کو عمومی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے. بعض محدثین کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ فتنہ عمومی جو کہ قیامت سے قبل آئے گا, اور بعض کہتے ہیں کہ ہر فتنہ اس سے مراد ہے, اے اللہ میری زندگی کو فتنوں سے بچا لے. فتنہ کیا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہ کیا جا سکتا, جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا تقاضا ادا نہ کر سکے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلال و حرام کا لحاظ نہ رکھ سکے, اور ہم فتنوں سے دوچار رہتے ہیں, طرح طرح کے فتنوں سے دوچار رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں تیزی کے ساتھ, اور آج فتنوں کا زمانہ ہے. تو اللہ سے فتنوں سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جانے سے پہلے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے, اے اللہ زندگی خیر والی اور عافیت والی عطا فرما. تو یوں دعا کیجئے کہ اذا اردت بعبادک, اے اللہ جب تو ارادہ فرمائے اپنے بندوں کے بارے میں فتنتن, فاقبضنی الیک غیر مفتون. وقال والدرجات, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اعلیٰ درجات وہ کیا ہے, افشاء السلام, سلام کام کرنا, و اطعام الطعام, اور کھانا کھلانا لوگوں کو, والصلاۃ باللیل والناس نیام, اور رات کے آخری پہر میں, رات کی گہرائیوں میں, رات کی تنہائیوں میں نماز پڑھنا. یہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے, قیام اللیل ہے. وہ نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یہ ہے دین میں فضیلتوں کا بیان, یہ ہے دین میں اعلیٰ شخصیت و کردار, اللہ کے محبوب بندوں کی صفات, اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات, انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, قیام اللیل کے بارے میں فرمایا کہ یہی تم سے پہلے والے صالحین کا طریقہ تھا, ہاکا زیادہ وہ صالحین من کان قبلکم, تم سے پہلے والوں کے عام طریقے میں بات داخل تھی کہ وہ اللہ کے حضور رات کو اٹھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے, اللہ سے مانگا کرتے تھے, صلوا باللیل والناس نیام, رات کو پڑھا کرو نماز جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس موقع پر اٹھ کر نماز پڑھنے والا, اس کی مثال کیسے ہے؟ ایک اور حدیث میں فرمایا, جیسے دنیا والے آسمان کو دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ویسے تو سیاہی ہے, رات کو تاریکی ہے, مگر جگہ جگہ فاصلے فاصلے سے کچھ تارے ہیں جو جلملا رہے ہیں اور روشن ہیں, ایسے ہی آسمان والے جب دنیا کو دیکھتے ہیں, رات کو فرشتے دیکھتے ہیں دنیا کو, تو جو رات کو نماز اٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں, قیام اللیل کرنے والے ہیں, تہجد پڑھنے والے ہیں, وہ ایسے چمک رہے ہوتے ہیں. زمین والوں میں وہ لوگ ستاروں کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں. جیسے آسمان کی زینت وہ ستارے ہیں, ایسے زمین کی زینت وہ عباد ہیں, وہ عبادت گزار افراد ہیں جو رات کی تاریکیوں کو روشن کرتے ہیں, اللہ سے ملاقات, اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے, اللہ سے مانگ کر جو نور لیا جاتا ہے, حاصل کیا جاتا ہے, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے, فرمایا کہ مسلم شریف میں نقل ہوئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا, کیا میں تمہیں ایسے کام کی طرف رہنمائی نہ کروں, کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کام کی طرف نہ کروں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے نامہ اعمال سے خطاؤں کو, یمحو اللہ به الخطایا و یرفع به الدرجات, اور اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ اکرام تو نیکی کے معاملے میں حریص تھے, آگے بڑھ بڑھ کر رغبت رکھتے تھے معلوم کرنے میں نیکی کی چیزوں کو, چنانچہ کہنے لگے, کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اصباغ الوضوء علی مکارہ, دشواری کے باوجود وضو کا پورا کرنا, اچھی طرح کرنا, اہتمام سے کرنا, کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے, یہ جو ہے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا, اللہ کے یہاں نیکیاں لکھوا دے گا. اہتمام کے ساتھ, کلی کی جائے تو اہتمام کے ساتھ, ناک میں پانی چڑھایا جائے تو جو اس کے لیے علماء نے شرائط و ضوابط بیان کیا اس کے موافق ہو, ہاتھ دھونا ہے تو کلائیوں سمیت دھونا ہے, اسی طرح سے مسا کس طرح سے کرنا ہے سر کا, اس کا اہتمام ہونا چاہیے, پورا سنت کے موافق ہونا چاہیے, جتنی اس کی سنتیں ہیں, جتنے اس کے مستحبات ہیں, ان سب کا اہتمام ہونا چاہیے. اکثر لوگ غافل رہتے ہیں, اکثر غفلت میں زندگی گزر جاتی ہے, مگر غفلت کی بھی تو کوئی انتہا ہو, عمر کا کوئی لمحہ تو ایسا ہو کہ انسان کہے کہ اب میں عبادات کے بارے میں غفلت کو چھوڑ دوں گا, اب میرا وضو بھی ایسا ہوگا جیسے سنت میں ہے, اب میری نماز بھی ویسی ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. ہر شے کو سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, ہر شے میں اعلیٰ سے اعلیٰ کیفیت چاہتے ہیں, خوب سے خوب تر کی تلاش رکھتے ہیں, اور عبادات کو بس سر سے اتارتے ہیں, غفلت برتتے ہیں, بس جتنا ہو گیا بہت, اللہ پر احسان کیا, نعوذ باللہ. نہیں, ہماری ضرورت ہے, ہمارا مسلمان ہونا ہمارا اللہ کا بندہ ہونا اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق میں اخلاص رکھتے ہوں, اور جہاں اخلاص ہوتا ہے نا وہاں پھر انسان کمال چاہتا ہے, وہاں بے توقیری نہیں کرتا, وہاں وہ بے رغبتی نہیں دکھاتا. جس کے ساتھ بے رغبتی دکھائی جائے وہ پھر بے رغبت ہو جایا کرتا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بے رغبتی دکھائے اس کے پاس حاضری کے بارے میں اور اس سے متعلق جتنی چیزیں, پورا پیکیج ہے نا, وضو ہے, نماز ہے, مسجد ہے, اس کے ساتھ متعلق بہت ساری چیزیں ہیں, ان سب بے رغبتی دکھائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنی انسان کی کوتاہیوں کے باوجود بھی وہ اپنی نعمتیں اس سے چھین نہیں لیتا. فرمایا کہ اسباب الوضو علی مکارہ بکثرت الخطاء الی المسجد, اور دوسری بات جس سے درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اہتمام توجہ کروائی, وہ کیا ہے؟ زیادہ قدموں کے ساتھ مسجد تک جانا. راستے بدل کر جایا کرتے تھے ہمارے اسلاف مسجد کو تاکہ زیادہ اجر مل جائے, بڑے راستے سے ہو کر جایا کرتے تھے, اس لیے نہیں کہ مشقت بڑھ جائے, اس لیے کہ اجر زیادہ ہو جائے. ہاں اگر کہیں جلدی کا معاملہ ہے تو صحیح ہے, جو کہ مختصر ترین صورت ہو اس کو اختیار کرتے تھے. تو کہا کہ زیادہ قدموں کے ساتھ بھی جانا پڑے تو مسجد کو جانے والے ہوں گے. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلک مرباط فذلک مرباط فذلک مرباط, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا. اور فرمائے یہ تمہارے لیے رباط ہے. رباط کسے کہتے ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ شرح میں فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مجاہدین, لشکر اسلام کے مجاہدین, مسلمان فوج کے مجاہدین, وہ دشمن سے لڑتے ہوئے رات کو پہرہ دیتے سرحدوں پر, اسے رباط کہا جاتا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کا ایک حصہ, اس کا ایک ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں تم بیٹھے ہو اور دل تمہارا معلق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فذلکم الرباط, یہ تمہارے لیے رباط کے حکم میں, یعنی اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا. جیسے فوج کو اور مجاہدین کو اجر ملتا ہے دشمن کے بالمقابل پہرہ دینے کا, ایسے تمہیں اجر مل جائے گا ایک نماز سے دوسرے نماز تک مسجد میں انتظار کرنے کا, نماز کا انتظار کرنے کا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من راہ الی مسجد الجماعت, ایسا شخص جو کہ صبح کے وقت گیا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے, فخطوۃن تمحو سیئۃً, تو اس کا ایک قدم تو گناہ کو مٹاتا ہے, وخطوۃن تکتب لہ حسنۃً, اور دوسرا قدم اس کا اچھائی لکھواتا ہے اس کے لیے. ایک قدم سے گناہ مٹتے ہیں, ایک قدم سے اس کے لیے اچھائیاں لکھی جاتی ہیں. بتائیے یہ کیا قدم ہے؟ اصلاً تو یہ جنت کو لے جانے والے قدم ہیں. یہ چل کر مسجد کو نہیں آ رہا ہے, یہ چل کر جنت کو جا رہا ہے. نماز باجماعت کے لیے مسجد آنے والا یہ اصلاً چل کر جنت کو جا رہا ہے. اس کے لیے اس قدر اجر کا اہتمام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اہتمام کی توفیق دے, دلوں میں اس کی عظمت داخل فرمائے. فرمایا کہ اس کے ہر قدم پر اسے, ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے, ایک قدم پر اس کے لیے اجر رکھا جاتا ہے. اور فرمایا ذاہباً و راجعاً, یہ جاتے ہوئے بھی ہوتا ہے اور جب واپس گھر کو آتا ہے تب بھی ایسے ہوتا ہے. مسد احمد کی روایت ہے, یہ جو اس کے لیے ایک پر گناہ معاف ہوئے اور ایک قدم پر اجر لکھا گیا, ذاہباً و راجعاً, جب جا رہا ہے تب بھی یہی حال ہے اور جب واپس آ رہا ہے تب بھی یہی حال ہے. اور ایک حدیث میں آیا کہ جب تک یہ گھر کو واپس نہیں لوٹ جاتا اس وقت تک حالت نماز میں, اس وقت تک اجر نماز اس کو مل رہا ہے, اور ایک حدیث میں آیا اس وقت تک جہاد فی سبیل اللہ کا اجر اس کو مل رہا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج من بیتہ مطہرا الی الصلاۃ, جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے, یعنی پاک صاف ہو کر گھر ہی سے وضو کر کر پاک صاف اچھے کپڑے پہن کر, حدیث میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا کہ اپنی نمازوں کے موقع پر زینت اختیار کرو, خضو زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے موقع پر زینت اختیار کرو. دنیا والوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو خوب بن سنور کر جاتے ہیں, لباس اچھا پہن کر جاتے ہیں, خوشبو لگا کر جاتے ہیں, اور اس دنیا کے خالق و مالک ہمارے آقا و ہمارے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حضور آتے ہیں تو ایسے ہی کپڑے پہن کر آتے ہیں. خاص طور پہ فجر کی نماز میں لوگ غفلت برتتے ہیں, وہ جو رات کو سونے کا لباس ہے وہی پہن کر آ جاتے ہیں, یا اس طرح کا لباس کہ جسے پہن کر کسی اچھی مجلس میں جانا انسان پسند نہیں کرتا, ایسے لباس کو مسجد پہن کر آنا یہ بھی مکروہ ہے. تو چاہیے کہ اہتمام کیا جائے. فرمایا گھر ہی سے پاک صاف ہو کر صلات کے لیے, نماز کے لیے وہ وضو کر کر جاتے ہیں. الا صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم, تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے ایک حاجی جو کہ احرام پہن کر جاتا, احرام پہن کر حج کے لیے جانے والا حاجی, جیسا اس کا اجر ہے ایسا اس شخص کا اجر ہے جو کہ گھر سے وضو کر کر جائے. سنن ابی داؤد کی روایت. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قال الثلاثۃ کلہم ضامنون علی اللہ عز و جل, تین افراد ایسے ہیں کہ یہ تینوں اللہ کے ضمان میں ہیں, اللہ کی ضمانت میں ہیں. دنیا والے کی ضمانت کیا ہوگی, کسی دنیا دار کی ضمانت کیا ہوگی؟ آج ضمانت بڑی شے ہے, ضمانت دینے والے کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا مگر وہ ضامن بن جاتا ہے. کسی کی زندگی کا کسی کے پاس کوئی اختیار ہے؟ کسی کے اچھے برے کا کسی کو کوئی اختیار ہے مگر لوگ بھی ضامن ہو جاتے ہیں؟ اصل ضامن تو اللہ ہے. اللہ ضمانت دے تو ضمانت ہے, ورنہ کسی اور کی ضمانت تو ضمانت نہیں ہوتی. اللہ ضمانت دے رہا ہے. فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی ضمانت اللہ کے ذمہ ہے. رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ, ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جنگ کرنے کے لیے, فہو ضامن علی اللہ, تو یہ اللہ کے ذمہ ہے, حتی یتوفاہ, یہاں تک کہ یا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے وفات سے دوچار کر دے, فیدخلہ الجنت, اور اسے جنت میں داخل کر دے, او یردہ بما نال من اجرہ و غنیمت, یا یہ کہ اسے واپس لوٹا دے اس کے گھر اجر اور غنیمت کے ساتھ, مال غنیمت بھی اس کو مل جائے اور اجر بھی جہاد کا اسے حاصل ہو جائے. ایک تو مجاہد فی سبیل اللہ ہوا, دوسرا کون ہے؟ رجل راہ الی المسجد, اور دوسرا وہ شخص ہے اللہ کی ضمانت میں جو گھر سے نکلتا ہے اور جاتا ہے مسجد کو, فہوا ضامن علی اللہ, تو اس کی ضمانت اللہ کے ذمہ ہے, حتی یتوفاہ, یا یہ کہ اس راستے میں اسے موت آ جائے, حالت نماز میں موت آ جائے, یا گھر سے نماز کے لیے نکلا تھا اور موت سے دو چار ہو گیا, فیدخلہ الجنہ, تو اللہ لازمن اسے جنت میں داخل فرمائیں گے, او یردہ بما نال من اجر و غنیمت, یا یہ کہ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر واپس سالم آ گیا گھر تو اجر کے ساتھ آیا اور غنیمت کے ساتھ آیا. جو بات فرمائی تھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, دین کے چوٹی کے اعمال میں سے ہے جہاد فی سبیل اللہ, اس کے لیے جو فرمایا تھا وہی نماز کے لیے گھر سے نکلنا باجماعت مسجد میں نماز کے ادا کرنے کے لیے فرمایا. اور تیسرا شخص فرمایا ورجل دخل بیتہ بسلام, ایسا شخص جو اپنے گھر میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ. یہ بعض علماء نے کہا مانا ہے السلام علیکم گھر والوں پر کہہ کر داخل ہونے والا, گھر میں آئے تو شرعی آداب کے ساتھ آئے, السلام علیکم کی شرعی دعا انہیں دے اور سلامتی کے ساتھ گھر میں آ جائے. خاص طور پر فتنے کے زمانے میں انسان اگر کوئی باہر نکل کر اچھائی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے شر سے دوسروں کو بچائے, دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو بچائے, گھر میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ, فہو ضامن علی اللہ عز و جل, تو اس شخص کی ضمانت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ مسند احمد کی روایت ہے, تیسری روایت جو ان سے منقول ہے مسجد کے اہتمام کے حوالے سے. فرمایا قال ابو امامہ الغد والراح الى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله, صبح و شام مسجدوں کو آنا, صبح و شام مسجدوں کو آنا یہ جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہے. جیسے جہاد کی فضائل ہیں ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا اجر اس کے لیے رکھا ہے ایسا اجر ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو مسجدوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں البتہ یہ دونوں اپنی جگہ کے جہاد ہیں, ایک وہ جہاد ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں, یہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک وہ ہے جسے مجاہدہ مع النفس کہتے ہیں, یہ ہے وہ مجاہدہ, اس پر بھی اللہ نے ویسی اجر رکھا. یہ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے, اس لیے کہ اس راستے میں تو نفس آڑے آتا ہے نا. آج بتائیے کون سی سرکار ہے اور کون سی حکومت ہے جو مسلمانوں کو باجماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے روکتی ہے, سوائے اس کے اپنے نفس کی حکومت, سوائے اس کے اپنے نفس کا وہ بکھر جانا, اس کے نفس کا وہ کہیے کہ آزاد ہو جانا, باغی ہو جانا اور سرکش ہو جانا, جس کی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے, مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے, نمازوں سے دور ہو جاتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. کوئی سرکار دربار تو ایسا نہیں ہے جو انسان کو روکتا ہو اس سے, آج آ سکتے ہیں مگر نہیں آتے. اور چاہیے کہ اپنے اس نفس کی نالش کی جائے, چاہیے کہ اس نفس کے خلاف جہاد کیا جائے, وہ مجاہدہ کیا جائے, اس کے ساتھ وہ جنگ لڑی جائے کہ جس کے بعد اس کو تابع بنایا جائے اور مسجدوں سے اس کو متعلق کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ العزیز. آئندہ موقع ہوا تو مزید کچھ روایات حدیث اس باب میں اور مزید فضائل, تو مسجد میں جانے کے فضائل تھے, پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھنے کے, وہاں پر نماز با جماعت ادا کرنے کے, اس نماز کا اہتمام کرنے کے جو فضائل ہیں, اور اس جماعت پر جو کچھ نقد مل رہا ہوتا ہے, اس نماز با جماعت پر جو کچھ نقد اللہ کی طرف سے ملتا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ موقع ہوا تو اس کریں گے. اقول قول ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.